محمد وآل محمد صلى الله عليه
خدمت عالیہ میں اردار شاہ توفین اور ولایت کے حوالے سے تھا کہ دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے. ایک الہی دین اسی وقت الہی دین بن سکتا ہے جب اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہو جسے واحد و احد مانتے ہیں. اور دین اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہے، لہذا اس کی اساس اور بنیاد نظریہ توحید پہ رکھی ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ توحید ہی وہ محور و مرکز ہے جس کے اس محور و مرکز کے دائرے میں ہی تمام اعتقادات اور تمام احکامات اور تمام اخلاق اخلاقی مسائل حل ہوتے ہیں. یعنی آپ عدل و نبوت و امامت و قیامت اور اسی طرح فروعات دین اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے. عزیزان محترم، خود توحید یعنی خداوند متعال کی ذات کو واحد و احد ماننا، جب ہم اس لفظ احد اور واحد کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ائمہ اور خصوصاً امیر المومنین نے اس لفظ واحد اور احد کا جو معنی بتایا وہ بھی عام مخلوقات پہ جو صدق کر رہا ہے اس معنی میں نہیں. توجہ فرمائیں، مثلاً آپ واحد کا معنی اگر میں کہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک. خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے. ایک ہونے میں اور یکتا ہونے میں فرق ہے. دیکھیے اس مجمع میں آپ اگر کہیں مثلاً مجھے آپ شمار کرنا چاہیں تو ایک ہی ہوگا، صحابت اس قیافے کے ساتھ ایک ہی ہے، اب دوسرے برادران ہیں تو ہر کوئی اپنی جگہ ایک ہی ہے. اور آپ اگر کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے تو پھر فرق کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی ایک اور وہ بھی ایک، تو کیا مانا ہے؟ اب دیکھیں جو اسلام نے توحید پیش کی اور خصوصاً مکتب آل محمد نے، وہ توحید کا کتنا خالص تصور ہے. خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے. اب ایک اور یکتا ہونے میں فرق کیا ہوگا؟ وہ امیر المومنین کا حکم ہے الواحد لا بعد له، وہ واحد ہے لیکن واحد ہے ایک نہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا فرض کیا جا سکے. دیکھیں میں بات آسان کرتا ہوں کہ میں ایک ہوں، لیکن کیسے ایک ہوں؟ میں ایک ہوں آپ کے مقابلے، یعنی میرے مقابلے میں جب دوسرا فرض کریں گے تو کہیں گے ایک. مثلا اس مجمع کو آپ شمار کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر مجھ سے شروع کریں تو کیا کہیں گے؟ ایک. اور گنتے جائیں گے اور وہ آخر تک آ جائے تو وہ جو آخری ہے سو ہے ڈیڑھ سو ہے جو بھی ہے وہ آخری، آپ نے کہا 150. لیکن اگر آپ ادھر سے شروع کر لیں گننا تو وہ جسے 150 کہا تھا پھر کہو گے ایک، اور مجھ تک آتے پھر مجھے کہو گے 150. تو میں ایک بھی ہوں 150 بھی ہوں. کیوں؟ چونکہ میں تعداد میں آ رہا ہوں. جو شمار میں ایک ہو وہ اور ہے، جو ساتھ میں ایک ہو وہ اور ہے. خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے. یکتا ہے یعنی کیا مانا؟ وہ ایک نہیں، الواحد لا بعد له، وہ واحد ہے عدد میں نہیں تعداد میں نہیں آتا. اور اس عبادت اس معنی کو امیر المومنین کے خطبے دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ مولا کا کلام نہیں، اور دلیل یہ پیش کی کہ یہ جو مولا اصطلاحات استعمال فرما رہی ہے اس وقت کے عرب کہاں جانتے ہیں؟ یہ اس وقت کو رائج ہی نہیں تھا کہ وہ واحد اور احد کا معنی وحدت عددی نہ لے، وحدت ذاتی ہے. تو آپ نے شہید متحری رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھی یا پڑھے لکھے دوست ہیں، وہ شہید فرماتے ہیں کہ اگر اسی کو مثال بنانا ہے کہ امیر المومنین کا یہ کلام نہیں اس لیے تو ان کی ذہنیت کے مطابق نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولا کائنات کو عام عربوں جیسا سمجھ لیا، ان کی سطح تک دے آئے، تو پھر قرآن کو کیسے اللہ کا کلام کہو گے؟ وہ کہاں ان کی سطح کے برابر تھا؟ وہ کہتے ہیں بس یہی فرق ہے، اگر قرآن کلام خدا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی سطح فکری سے اتنا برا لگا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے غور و فکر کے بعد بھی قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا یہ دعویٰ. چونکہ معجزہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو رسول کہے کہ میں شہر ہند ہوں اور یہ اس کا در ہے, اسے آپ عام انسانوں کے سے آپ قیاس کر رہے ہیں, وہ بھی معجزہ سید الانبیاء. اب دیکھیے امیر المومنین نے اس بات کی طرف جو اشارہ فرمایا اسی سے اس ذات کی وحدت کا ایک اور تصور سامنے آتا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ واحد ہے, احد ہے, ایک نہیں, یعنی اس کی وحدت وحدت عددی نہیں, وحدت حق ذاتی ہے. اب اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ عملی فائدہ کیا ہے؟ توجہ کرو, وہ ایک نہیں ہے چونکہ ایک کے مقابلے میں دو ہوتا ہے, اور دوسرا فرض کیا ہی تب جاتا ہے جب پہلے کی کہا معین کر لیا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کہیں کہ دو ہیں, یہ چیزیں دو ہیں, تو دو بنے گی ہی تب جب دونوں میں کوئی تفریق ہو. مثلا ایک دائرہ آپ کھینچیں گے, پھر دوسرا دائرہ کھینچیں گے, وہ جو دوسرا دائرہ ہے وہ جہاں پہلے سے وسیع ہوگا یا پہلے سے چھوٹا ہوگا. اگر وہ ایک ہی جگہ پر آپ دوسرا دائرہ کھینچ دیں تو دو شمار ہوں گے؟ نہیں نا, ان میں فرق ہونا چاہیے. چاہے وہ فرق جتنا بھی آپ کام کر لیں, جتنا کام کر لیں, لیکن ہونا چاہیے. خدا یکتا ہے, اس کا کیا معنی؟ یعنی خدا کے لیے دوسرا کوئی فرض ہی نہیں ہو سکتا. فرض تب ہوگا جب آپ خدا کی ذات کو محدود کریں گے. اس کی ذات چونکہ نامحدود ہے, کوئی جگہ ہستی اس سے خالی ہی نہیں ہے. جب خالی نہیں تو دوسرے کا فرض کریں گے کیسے؟ وہ جسے دوسرا سمجھ رہے ہیں وہ یا اس خدا کے دائرے کو کم کرے یا خود اس کے دائرے سے تنگ کرے. تو جو خدا کے دائرے کو تنگ کر دے تو یہ محدود ہو گیا, وہ خدا ہوگا, یہ نہیں, یہ محدود ہو گیا. حد بندی آپ نے کر دی. اب توجہ فرمائی کہ خدا کے لیے دوسرا کوئی فرض ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کر بھی لے تو ہے ہی نہیں. حقیقت میں یا تو اس خدا جیسے ہی فرض کر رہے, جب اس جیسا ہی ہے تو دوسرا کیسے ہے؟ اور اگر دوسرا فرض کر رہا ہے تو پہلے کی حد بتائے, پہلے کی حد بتائے. وہ ہم مدرسے میں گئے تو اس وقت یہ سوال ہوتا تھا ذہانت کے طور پر کہ اگر خدا ہر شے پہ قادر ہے تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم کہتے تھے کہ نہیں بنا سکتا تو قادر کیسے ہے, اور اگر کہو بنا سکتا ہے تو جو خدا ہوئے توجہ فرما رہے ہیں. نہیں, آپ کے لیے تو مسئلہ حل ہے. اب وہ پوچھتے تھے اس کا جواب پھر اساتذہ کیسے دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ آپ نے وہ لفظ پہ غور نہیں کیا کہ خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا بنا سکتا ہے یا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے یا نہیں, تو وہ جو بنے گا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدا کیسے ہوگا جو بن رہا ہے؟ اگر خدا ہوتا تو بننے کا محتاج نہ ہوتا. بنائے گا وہ پہلے نہیں تھا, پہلے نہیں تھا تو بن رہا ہے, جو بن رہا ہے محتاج ہے. اب جو بنے گا جیسا بھی بنے مخلوق ہی ہوگا. میری بات توجہ نہیں فرما رہے, میں اپنی آپ کو لے کے جا رہا ہوں. وہ جیسا بھی بنے, اسے کوئی خدا کہے بھی تو خدا ہے نہیں. اگر خدا ہوتا تو بننے کا محتاج نہ ہوتا. بس سمجھو مخلوق کو جتنا بھی اعلیٰ مخلوق کہو, جب اس پہ لفظ مخلوق آ جائے تو خالق نہیں ہے. جب اس پہ لفظ مخلوق آ جائے تو مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو خلق شدہ ہے. تو مخلوق ہے نا, جب مخلوق بیت و خلق ہوئی ہے، خلق ہوئی ہے تو قدیم نہیں، وجود میں آیا، اب جو اسے وجود میں لایا وہ تو اس سے پہلے آیا، اور اگر یہ خود پہلے ہی تھا تو آیا کیسے، اور اگر نہیں تو لایا گیا، تو جو لایا جائے وہ محتاج ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس مسئلے کا درست تصور کر لے، توجہ فرمائے، میں کل بھی بات کہی تھی آج بھی ہر جگہ یہ بات دوہرا رہا ہوں، اگر کوئی اس وحدانیت خدا کا درست تصور کر لے تو وہ کسی کو خدا کہہ ہی نہیں سکتا، کسی مخلوق کو خدا کہہ نہیں سکتا، اور اگر کہے تو سمجھ لو اسے پتہ ہی نہیں مخلوق کہتے ہو کسے، اسے معلوم نہیں ہے کہ مخلوق کہتے کسے ہیں، اور وہ خالق و اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، پہلی صفت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے۔ اب وہ صفت کے ساتھ جو مان رہا ہے، البتہ یہ ہے مراتب وجود ہیں اور وہ ہم اپنے آنکھوں سے حس بھی کرتے ہیں، مراتب وجود ہیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس اقرار کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ اب جب میں نے ابھی بتایا کہ دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر شرک کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب دوسرا ہے ہی نہیں تو جسے وہ مان رہا ہے وہ بھی تو ہے ہی نہیں، تو شرک کیسے؟ تو علماء نے کہا وہ جسے خدا کا شریک بنا رہا ہے وہ شریک ہے نہیں، ہے نہیں، تو شرک کیا ہے؟ اس کا عقیدہ شرک ہے، توجہ فرمائیے، چونکہ اس نے خدا کے مقابل اسے سمجھ لیا، وہ جو عقیدہ رکھ لیا وہ شرک ہے۔ اب توجہ فرمائیے، ظاہر ہے خدا کے مقابلے پہ تو رکھ کے نہیں مان رہا، اب علماء نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دینا، یہ توجہ فرمائیے، علماء کی توحید کتنی خالص ہے، اور جو توحید انہوں نے پیش کی کر میں نے عرض کیا نا اس کا مقام کیا ہے؟ ایک اور پہلو جس کی طرف ائمہ نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں دوسرا مان رہا، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کرنے کے بعد، ان کو تمام کمالات دینے کے بعد خدا نے سب کچھ انہیں دے دیا اور اب خود خالی ہو گیا، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خود فارغ ہو گیا، خدا کے پاس خود کچھ نہیں، اس سے علم کلام کی اصطلاح میں اور علماء کی احادیث کی اصطلاح میں کہا گیا تفویض، تفویض یعنی سپرد کر دینا، اور سپرد کرنے کے بعد اب اسے مستقل مان لینا جس کو دیا ہے، توجہ فرمائیے، علماء نے اسے بھی شرک کہا، میری بات توجہ فرمائیے، اگر کوئی یہ عقیدہ پیدا کر لے کہ اب کسی مخلوق کو بھی دے کے خدا کے پاس کچھ نہیں، تو اب اس نے جب کہا سب کچھ ادھر ہے ادھر کچھ نہیں، تو اللہ کو کمال سے خالی مان لیا، جو کمال سے خالی ہو جائے خدا نہیں، میری بات نہیں توجہ فرمائی، جس نے کمال جو فاقد کمال ہو جائے فقدان ہو جائے، جیسے ہی کمال کا فقدان ہوگا تو احتیاج آ جائے گی، جب احتیاج آ جائے تو خدا نہیں، نے اتنی دقت نظری کے ساتھ اس طرف سے رابطہ کٹنے نہیں دیا، میں نے بات کہہ دی ہے ادھر کا رابطہ کٹنا نہیں ہے، اگر ادھر کا رابطہ کٹ گیا تو یہ عقیدہ بھی شرک ہو جائے گا، توجہ فرما رہے ہیں، اب اگر کسی کا یہ نظریہ ہو جائے کہ یوں ہے اب ادھر کچھ نہیں ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے، تو یہ بھی شرک ہے، میری طرف متوجہ رہیں گے، ایک سلوات پڑھنے بولا گا بھی بچنا ہے، تو یہ جو مخلوقات کا اس خالق سے تعلق ہے یہ ہے کیسا؟ توجہ فرمائے، علماء نے اس تعلق کو تشبیہ کے ساتھ جو بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ کائنات یہ اللہ کے کمال کا اظہار ہے، اللہ کے کمال کا اظہار ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک پانی آپ جگ بھر لیں اس میں سے پانی دیتے رہیں وہ جگ خالی ہو جائے، ایسے ایسے نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس کچھ تھا منتقل ہو گیا اور ادھر خالی. اس کی مثال کیا خوبصورت تھی. کمال جو ہوتا ہے نا کمال, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ صاحب کمال جو صاحب کمال ہے وہ جب کمال سے دوسروں کو مزین کرے تو خود خالی ہو گیا. یہ آسان کرتا ہوں. ایک عالم ہے, عالم ہے, ممبر پہ آیا اور اس نے گفتگو شروع کی. اب جیسے گفتگو شروع کی اپنے علم سے آپ کو مستفید کرنے لگا, آپ مستفیض ہونے لگے, استفادہ کرنے لگے, فائدہ حاصل کرنے لگے. ایسے ہی نا, اب جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے اور وہ جو عالم کے پاس ہے, تقریر کے بعد وہ خالی ہو گیا, وہ جاہل ہو گیا. نہیں, چلو آسان کرو. اور ایک ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, پڑھا رہا ہے, 10 سال پڑھا رہا ہے, اس کے پڑھے ہوئے سائنسدان بن گئے, وہ آگے پروفیسر بن گیا, وہ جاہل ہو گیا. کیوں؟ اس کا کمال تھا, اس نے اپنے کمال سے سب کو صاحب کمال بنا دیا. اب بتائیے, مثالوں کو بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, بندہ کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا, لیکن سمجھانے کے لیے, تقریب ذہن کے لیے ایک پہلو ذہن میں رکھنا. اب وہ جو علم دے رہا ہے, اس علم دینے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آپ کی طرف دے کے خود خالی ہو رہے ہیں, چونکہ علم کمال ہے. وہ جو کمال اس کے اندر تھا, وہ جو نقص ہمارے اندر تھا جہالت, اس کمال نے آ کے اس نقص کو دور کر دیا. اب ایک اور آسان مثال مانے جی, کہ آپ روشنی کا ایک چراغ جلائیں, ایک چراغ ہے نا, اب 20 چراغ رکھ دیں پر بغیر جلائے ہوئے, جلاتے جائیں جلاتے جائیں, وہ 10 بھی جل گئے اور وہ پہلا بھی نہ ملا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نے کہا یہ زمین و آسمان میرا نور ہے. یعنی یوں نہیں کہ میں انہیں دے کے خود خالی ہو گیا, بلکہ یہ پوری ہستی میرے کمال کا اظہار ہے, میرے کمال کا اظہار ہے, کمال. اسی لیے انہیں آیات کہا گیا. آیات اس سے بھی ترتیب لاؤ, آیات ہیں یہ, میری نشانیاں ہیں. نشانی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ صاحب نشان تک پہنچائے. نشانی کا معنی تو جانتے ہیں نا, وہ اشارہ, وہ جو سگنل ہوتا ہے, وہ بعض اوقات تو الیکٹرانک ہے, بعض اوقات وہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو تیر کا نشان ہے آگے لکھ دیتے ہیں نا, جس علاقے میں کسی نے جانا ہے نام, تو وہ جو پیچھے تیر ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس علاقے تک پہنچنے کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات ہے, آیات ہیں, انہیں دیکھو اور اس تک پہنچو جس نے یہ آیات بنائی ہے. جو فرما رہے ہیں, لیکن وہ گمراہ ہو گئے زندگی میں جو ان آیات کو منزل سمجھ بیٹھے. میری بات نہیں پہنچی ہے, جو ان آیات کو ہی منزل سمجھ بیٹھے ہیں وہی گمراہ, جو ان آیات کو دیکھ کر صاحب آیت تک پہنچ رہے ہیں, صاحب آیت تک پہنچ رہے ہیں. تو وہ اللہ کے کمال کا یہ مخلوق اظہار ہے, یہ آیات ہے. لیکن ہر کوئی اللہ کی آیت ہے اپنی وسعت وجودی کے مطابق. اب سمجھو, جیسا وہ کمال کا اظہار چاہتا ہے ویسا کیسے کرتا ہے. دیکھیں, ہم اس کی آیت ہے لیکن اپنے وسعت وجودی کے مطابق, لیکن ہم اللہ کی تمام کمالات کا اظہار تو نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیں گے, تو اگر کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہی نہ ہو جو اس کے کمال کا اظہار ویسے کر سکے جیسے وہ چاہتا ہے, تو کوئی اس کے کمال حقیقی کو پہچانے کا کیسے. بس سمجھے, وہ ہستیاں جسے اس نے اپنے تمام کمالات دیے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں. تعبیر میں بھی انہوں نے دقت کی, کہا کہ ہم محتاج نہیں ہیں. توجہ فرمائیں, ہم محتاج نہیں ہیں, ہم احتیاج ہیں. فرق ہے, محتاج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وجود اور ہے, وہ جو وجود میں احتیاج ہے وہ اور ہے. مثلا مجھے پانی کی ضرورت ہوگی تو میرے وجود کو پانی کی ضرورت ہے, میں پانی کا محتاج ہوں لیکن میرے وجود میں پانی کی ضرورت ہے, وہ وجود الگ ہے. وجود میں ایک تشنگی ہے, خدا کی نسبت ہمارا ایسا نہیں وجود کہ ایک ہمارا وجود ہے ایک ہماری ضرورت ہے ایک ہماری احتیاج ہے, نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا وجود خود احتیاج ہے. یعنی اگر وہ ذات نہ ہو تو ہمارا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں.
خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات.
وجود میں آنا ہی ممکن نہیں. اور اس کی مثال انہوں نے دی, انہوں نے کہا پوری کائنات اللہ کی نسبت معلق ہے. معلق ہے یعنی کہتے ہیں اگر اس ذات کی نسبت ہمیں دیکھو نا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز لٹکا دی جائے. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں اگر رومال لٹک رہا ہے تو یہ کس سے قائم ہے؟ میرے ہاتھ سے. میں اگر یوں چھوڑوں تو گر جائے گا. بس ہم خدا کی نسبت ایسے ہیں. میری بات سمجھ رہی ہے؟ لہذا مخلوق کے لیے تفویض کا نظریہ ممکن ہی نہیں ہے. تفویض استقلالی کہ یہ مخلوق مستقل ہو جائے اس سے بے نیاز ہو جائے. تفویض کہ سپردگی اب انسان مستقل وجود بن گیا اس کے مقابلے میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک منبع ہے, توجہ فرمائیں, مسلسل فیض مل رہا ہے اور وہ فیض یہی وجود ہے. یہی وجود میرا اور آپ کا یہ سانس لینا جو وجود کا حصہ ہے نا, تو سانس سے یہ حالات قائم ہیں. وہ محیی ہے, وہ حی ہے. یعنی یہ جو حیات پوری کائنات کو مل رہی ہے یہ ربط ایسے ہے کہ ہم ہر لمحہ یہ حیات اس سے لے رہے ہیں اور ایک لمحہ بھی اس سے کٹ کر کے کسی کو مستقل قرض ہی نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہی ہے نہیں. اور مثال آسان کرنے کی کوشش کروں, یہ لائٹس جل رہی ہیں نا, دیکھیں یہ روشنی بھی رہی ہے آپ کو یہ لائٹس, لیکن ان کا تعلق ہے اس ڈیم سے. اگر وہاں سے بٹن آف کرو تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے. یہ صرف وہاں پیدا ہونے والی بجلی کا اظہار کر رہے ہیں.
دینے والے کا انکار ہے.
ہمارا خدا سے رابطہ ولایت کا رابطہ ہے, تفویض کا نہیں ہے, تفویض کا نہیں ہے. اب جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, ممکن ہے کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ منبر سے یہ نظریہ پہنچا رہا ہو. اب سننے والوں کو تو پتہ نہیں, وہ تو فضیلت سمجھ رہے ہیں, اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ائمہ نے جو فرمایا کہ جو مفوضہ ہے ان پر لعنت ہے. میری بات سمجھ رہی ہے؟ ہاں, فروع کافی میں روایات ہیں, لعن اللہ المفوضہ, فرمایا اللہ مفوضہ پر لعنت کرے, یعنی جنہوں نے ہمیں اللہ کے مقابلے پہ مستقل مانا ہے. چونکہ یہ مستقل ماننا ہی شرک کی بنیاد بنتا ہے. وہ خدا سے آپ کا رابطہ قائم کرنے آئے ہیں, خدا سے رابطہ توڑنے. وہ ولی ہے, جب ولی ہے تو خدا سے دائمًا رابطے میں ہے. روحانی اور مانوی رابطہ بھی, وہ باطنی رابطہ بھی اور وہ ظاہری رابطہ, وہ ولایت تقویمی بھی اور وہ ولایت تشریحی بھی. تشریحی بھی وہ زیارت جامعہ پڑھ لے, اس میں ائمہ کے مقامات مانوی بھی ذکر ہے, وہی مقامات مانوی کا بھی اقرار ہے. چونکہ زیارت جامعہ ائمہ نے تعلیم دی, ائمہ نے تعلیم دی ہے. اب گفتگو کا ایک مرحلہ جو آگے بڑھانا ہے اور آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں آج, پہلا مرحلہ اسے واحد واحد مانو, لیکن ایسا عہد ہے کہ وہ یکتا ہے, اس کے ساتھ ذات میں وہ شریک, صفات میں بھی یکتا ہے. یعنی باقی جس کی صفت رہتی ہوئی ہے اور اس کی صفت کسی نے دی نہیں ہے, یہ مانا ہے. اب اگلا مرحلہ جب ہم عملی زندگی میں آتے, تو کل میں نے آخر میں ایک جملہ کہا, ہمارے وہ کرنی صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا اور اسی کے حوالے سے ہی آپ کا گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے دو صفات ہیں, صفات ثبوتیہ اور وہ صفات سلفیہ. وہ صفات ثبوتیہ میں وہ آپ کہتے ہیں اللہ عالم ہے, حی ہے, قادر ہے, مرید ہے, کہتے ہیں, لیکن وہ صفات سلفیہ میں سلف کر رہے ہیں, سلف کر رہے ہیں. اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں نا, تو صفات ثبوتیہ سے نہیں ہو سکتی, ہو نہیں سکتی, آپ سلف سے کرتے ہیں تعریف. آپ کہیں گے یہ کیسی تعریف ہے؟ مثلاً آپ نے کہا وہ عالم ہے, اس کی علم کی حد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. جب پتہ نہیں تو توصیف کیسے کر دے؟ اب آپ اس سلف کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ عالم ہے, یعنی جاہل نہیں ہے. وہ عالم ہے, ہمیں بھی پتا اس کے علم کی حد کیا ہے, لیکن یہ پتا ہے کہ جس پر بھی علماء نے جہالت آ جائے وہ اس کی ذات میں نہیں. جب آپ ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر سے تعریف بھی نکل رہی ہے, وہ سلب کر رہے ہیں اس کی ذات سے. اور اسی صفات سلبیہ کو آپ دوبارہ پڑھیے گا, وہ دینیات, ہم بچوں کو چھوٹے ہوتے ہمیں تو پڑھائی گئی اور پھر آگے تعلیم دی جاتی تھی, ہم مغرب کے ساتھ یہ کمپیوٹر آ گیا, کمپیوٹر کے بعد کچھ رہا ہی نہیں. تو وہ آپ صفات سلبیہ پڑھیے گا, اس میں صفات سلبیہ میں ہی ایک جسم ہے. دیکھیں وہ خالق جسم ہے لیکن خود جسم نہیں, چونکہ جسم ایک محدودیت لے کے آتا ہے, جتنا بھی اعلیٰ جسم ہو وہ جسم نہیں ہے. ہم اللہ کو مجسم نہیں مانتے, مجسم نہیں مانتے. تو اب کل انہوں نے سوال کیا کہ پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل شیء خالق الا وجہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی اس کے وجہ کے بغیر, تو نسبت دے رہی ہے ید اللہ مخصوص کا کہا, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. خدا فرماتا ہے ما منع کان تسجد لما خلقت بیدی, اے شیطان تجھے کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جسے میں نے لما خلقت بیدی میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کھلے. تو یہ نسبتیں کیا ہے؟ توجہ فرمائے ان آیات کو, پہلے میں پہلا مرحلہ تھا یہ سمجھے, ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. جانتے ہیں یہ محکم آیات نہیں ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, ترجمہ کروں گا کبھی پھر موقع ملا تو اس پر پوری گفتگو کروں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ضرور پڑھیے گا گھر جا کے. خدا فرماتا ہے وہ الذی انزل علیک الکتاب, خدا کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس نے تم پر کتاب کو نازل, پیغمبر کو کہہ رہا ہے تجھ پر کتاب کو نازل کیا, فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, اس میں آیات محکمات ہیں جو اس کی قوم ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں، واخر متشابہات. خدا فرماتا ہے کچھ آیات اس میں متشابہات ہیں. اب جو آج بات کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہے. خدا فرما رہا ہے فاما الذین فی قلوبہم زیغ، لیکن خدا کہتا ہے جن کے دلوں میں کچی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے جن کے دلوں میں کچی ہے وہ ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں. ما تشابہ، جو متشابہ ہے. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل. اللہ کہتا ہے وہ محکم آیات کے پیچھے نہیں جاتے. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل حق سے مڑ گئے ہیں، وہ ہمیشہ ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں جن کے معنی ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اللہ کا مقصود وہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. دل میں کیا ہے؟ کیوں متشابہ آیات کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کی قلبی کیفیت خدا بیان کر رہا ہے. ابتغاء الفتنہ، ان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ فتنہ پیدا ہو. فتنہ کا معنی ماشاءاللہ آپ تک آپ کو معلوم ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی غبار آلود فضا جس میں انسان کو کوئی چیز واضح نظر نہ آئے، اسے فتنہ کہتے ہیں. میری بات توجہ فرمائی ہے. ایسی فضا بنا دو کہ حق اور باطل ایسے مخلوط ہو جائیں کہ آپ کو واضح کرنے کے لیے دقت کی ضرورت ہو. ایسے ماحول کو فتنہ کہتے ہیں. خدا کہتا ہے ان کا مقصود جن کے دل حق سے مڑ گئے ہیں، متشابہ آیات کے ذریعے چاہتے ہیں کہ قرآن کے پیروکاروں کو ایسی فضا دے دے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن آیا کس لیے ہے. پہلا مرحلہ تو یہ متشابہ آیات ہے. اب متشابہ ہے تو کیا؟ ان محکمات کے ساتھ آپ اس کا معنی کریں. وہ محکمات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی اس سے ہوا، وہ والد و مولود سے پاک اور منزہ و مبرہ ہے. اس کا رشتہ مخلوق سے خالق و مخلوق کا ہے، والد و مولود کا نہیں. توجہ فرمائیں. اب وہ محکم کے ساتھ سمانا کیا کرے؟ توجہ فرمائیں. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتاب و توحید میں کہ وج کا معنی کیا ہے، اور اس کی وضاحت کی معاد شناسی اپنی کتاب میں آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی نے. یہ آیت کی ذمہ ہے، فرماتے کل من الیہ فان، خدا فرماتا ہر شے فانی ہو جائے. ویابقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ. وہ وجہ کیا ہے؟ جو صاحب جلال بھی ہے، صاحب اکرام بھی ہے. توجہ فرمائے. ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، پر کتاب دکھا دوں گا، اس لیے ان کے نام مومنین تک بات یہ اس طرح نہ علمی مرکز ہے، اس لیے انہوں نے یہ لکھا. انہوں نے کہا یہ جو ذل جلال والاکرام ہے نا، یہ رب کی صفت نہیں، یہ وجہ کی صفت ہے. اللہ کا وجہ صاحب اکرام بھی ہے، صاحب جلال بھی ہے. اللہ کی صفات دو ہیں، جلال اور جمال. جلال میں غضب غالب ہوتا ہے، جمال میں رحمت غالب ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ وجہ وہ ہے جس میں یہ دونوں صفات پائی جائے گی. لیکن لفظ وجہ تو ہے، توجہ فرمائے. تو اب وجہ کا معنی، وہ چہرہ جو ہم خدا کا لے نہیں سکتے، تو کیا معنی ہے وہ وجہ کا؟ کیا معنی ہے؟ اب آیت کا ترجمہ کرنا ہو اس سے آپ میری تعیین فرمائیں گے کہ وجہ کا، بیٹا بیٹھ جاؤ، ہم وجہ کا یہ معنی نہیں دے سکتے، میری تعیین فرمائیں گے. ہر شے فنا ہو جائے گی، وجہ کا باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ. اب وجہ کا معنی اگر چہرہ ہوگا تو ہر شے فنا ہو جائے گی، چہرہ باقی رہے گا معذرت کے ساتھ. اب اگر کوئی بھی ہستی ہو، سارا جسم ہو جائے، صرف چہرہ رہ جائے تو کیا رہے گا؟ اب کیا کمال ہے اس میں؟ کیا خدا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا آیت بتا رہی ہے کہ وجہ کا وہ معنی نہیں جو ہم اور آپ سمجھ گئے. اگر وہ ہوتا تو یب کا کے ساتھ وجہ کیوں ہوتا؟ تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا. اور دوسری آیت کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اس کا وجہ باقی رہے گا. ہاں بھی لفظ باج ہے، تو اب باج سے مراد ہی چہرہ تھوڑا ہے. تو اگر چہرہ مانو گے تو جسم مانو گے، جسم مانو گے تو ہاتھ مانو گے، یہ سارا مجسم مانو گے تو خدا نہیں رہے گا. لیکن باج لفظ بھی ہے. آپ توجہ فرمائیں، آگا تہرانی فرماتے ہیں کہ جو الفاظ باز ہوئے ہیں نا، یہ خاص کسی معنی کے لیے نہیں ہوئے، یہ معنی عموم کے لیے. وجہ کا معنی آپ کو کہتے ہیں اگر لغت میں دیکھو تو وجہ کا معنی کیا ہے؟ اب آسان کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے, میں آپ سے کہتا ہوں توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں سے مراد یہ میری ہوتی ہے کہ ہاتھ میری طرف کریں, میری طرف پاؤں پھرا دیں. کیا ہوتا ہے؟ ذہن نہیں, چہرہ پہلے میری طرف کریں, روح کریں. یعنی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے پتا کس سے چلتا ہے؟ آپ کے چہرے کے توجہ سے. توجہ فرمائیں پھر کہہ رہا ہوں. تو آپ نے میری طرف چہرہ کر دیا, آپ اور میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, تو ہاتھ سے قدموں سے نہیں نا. آپ ایک دوسرے کی پہچان کس سے کرتے ہیں؟ چہرے سے. وہ فرماتے ہیں وجہ کا معنی چہرہ نہیں, چہرہ وجہ کا ایک مصداق ہے. اصل میں ہر شے کو وجہ کہتے ہیں جس سے کسی کو پہچان لگا. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ وہ تو فرما رہے ہیں وجہ یعنی جو کسی کی شناخت کا ذریعہ بن جائے اسے کہتے ہیں وجہ. آپ توجہ فرمائیں, خدا فرماتا ہے ہر شے حالات ہو جائے گی, میرا وجہ باقی رہے گا. یعنی کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہر وہ شے جو مجھ سے دور ہو گئی, جو اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انانیت میں باقی رہی, اللہ کہتا وہ حالات ہے. مگر یہ کہ جس نے اپنی پہچان بھلا کر اپنے آپ کو میری ساتھ میں فنا کر دیا, اب وہ حقیقت میں فنا نہیں ہوا, وہ ہی باقی رہ گیا. جو فرمائے واجب یعنی وہ شاید جو دوسرے کی شناخت کا ذریعہ بن جائے. اب کتاب التوحید میں فرماتے ہیں شیخ زدو کہ جب امام سے پوچھا گیا یہ وجہ کون ہے, فرمایا وجہ سے ایک مراد دین ہے. پھر صحابی نے پوچھا کون, فرمایا نحن وجہ اللہ, ہم وجہ اللہ ہے. جو فرما رہے ہیں نحن ہم کا انا نہیں, نحن ہم سب وجہ اللہ ہے. یہ سب کہنا بتا رہا ہے کہ وجہ کا معنی یہ چہرہ نہیں ہے. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں اگر اس کی پہچان کرنی ہے تو ہمارا پورا وجود ہی وجہ اللہ ہے. ہم اس کی شناخت کا ذریعہ ہے, ہم اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. اب ید اللہ کہو تو وہ ید کا معنی یہ تھوڑا ہے, اس ید کا معنی بھی وہی ہے جو اپنے محاوروں میں بولتے ہو. فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, کہتے ہو یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے, تو ہاتھ میں ہے کا کیا معنی؟ کہتے ہو فلاں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ ہاتھ تھوڑا ہے, یعنی کفالت نہیں ہوئی ہے. اب جو فرما رہے ہیں اب ید اللہ کا معنی یہ ہاتھ نہیں, ید اللہ کا معنی کہ اس کی قدرت کا اظہار اس میں ہو رہا. ختم ہوتی ہے وہ اپنے دست قدرت سے اس باب خیبر کو اکھاڑ کے بتا رہا ہے. اگر اس کی قدرت کا مدار نہ ہوتا تو نہ کرتا. کائنات اس کی قدرت کا اظہار ہے, لیکن اب اس نے جیسا کسی کو پایا اور ویسی قدرت دے دی, جیسا پایا ویسی قدرت دے دی. عزیزو وہ ہے عدد سے وجود میں لاتا ہے, لیکن جب ایک شیر کی تصویر کو اس ولی خدا نے اشارہ کیا تو شیر بن کے بتایا کہ اس کی قدرت کا اظہار کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. کرامات بتاتی ہیں کہ جو رابطہ عام وہ وج کا معنی بھی وہ یہ چہرہ نہ لو مات یہ جسم نہ لو یاد کا معنی بھی یہ اللہ نے چونکہ قرآن میں مخاطب کیا ان عربوں تو ان کے لیے وہ الفاظ جو روزے مرہ استعمال کرتے تھے ان کے پیچھے معنی وسیع ہے ان الفاظ کے ذریعے ان وسیع معنی تک پہنچایا وسیع معنی تک پہنچایا لہذا اگر کوئی وجہ کا معنی یہ چہرہ لے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کا چہرہ یہ چہرے سے مراد یہ ہے وہ اللہ کو مجسم کر رہا ہے اب اللہ کو مجسم بھی نہیں کرنا اور وجہ اللہ کا معنی بھی کرنا ہے اب ان دونوں میں جو جم کرنا یہی شریعت ہے اگر ایک طرف چلے جاؤ گے تو یا مجسم بن جاؤ گے یا نسیری بن جاؤ گے نہ نسیریت کی طرف جانا ہے اور نہ ان کی طرف جو خدا کو مجسم مان رہے ہیں نہیں جو خدا کو مجسم مان کے کوئی نام نہ دے اور وہ جو علی کو خدا کہے دونوں کا باطل ہے ایک ہے میں نے بات کہہ دی ہے دونوں کا باطل ایک ہے جو اللہ کو غیر مجسم مان کر انہیں اللہ کی قدرت کا اظہار نہ دے وہی شیعہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس کی مثل کوئی نہیں لیکن اس نے علی النبی کو مثل بنایا مولا علی اور سرکار قرآن نے کہا یہ نفس رسول ہے نفس کا معنی کیا کہ مثل رسول ہے اور امین المومنین کے بارے میں کہا نا سرکار قرآن نے مثلوں کا مثل تو میری مثل میں اور وہ کون ہے جس کی کوئی مثل نہیں وہ کون ہے جس کی کوئی مثل نہیں اور یہ کون ہے جو خود کہہ رہے ہیں تو میری مثل ہے تو رسول نے علی کو اپنی مثل کہہ کے اور اپنے آپ کو علی کی مثل کہہ کے بتایا نہ میں خدا ہوں نہ یہ خدا
سب کا
علی کے دروازے پہ آنا اور علی کا کسی در پہ نہ جانا. یہ دلیل ہے کہ علی ایمان ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. دیکھو ائمہ 12 امام میں سے 11 دنیا کے سامنے گزرے, کوئی ایک در دکھاؤ کہ یہ کسی کے در پہ گئے. اگر کسی نے کوئی جھوٹی بات لکھی بھی خود ان کے مذہب والوں نے تردید کر دی. وہ امام ابو حنیفہ کا نام لے رہا ہوں چونکہ ان کا ہے نا وہ کہ لولا السرطان لحلق النعمان, کہ اگر میرے پاس 2 سال شاگردی امام صادق کے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پتا چلا ہلاکت سے بچانے والے ہیں ہی, وہ کوئی بھی مرحلہ ہوگا ہلاکت سے بچانے. تو ابن تیمیہ نے کہا میں نہیں مانتا, یہ امام ابو حنیفہ نے کہا. کیوں؟ کہنے لگا 4 سال امام ابو حنیفہ پڑھے امام صادق سے, وہ آپ پڑھ لیں حیات امان بن صادق شبلی نعمانی, انہوں نے لکھا تردید کی. انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کی اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگا کہ اس نے عذر دلیل یہ پیش کی کہ 4 سال بڑے ہیں, وہ 4 سال امام صادق چھوٹے ہیں. اس نے کہا کہ اس نے امام صادق کو امت کے ساتھ قیاس کر لیا ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے, امت سے قیاس کر لیا ہے. انہوں نے کہا یہ ہیں گھر والے, ان کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے. اور یہ اس گھر کے اندر ہے, ان در پہ جو جھکے ہیں ان کی توحید بھی دوسروں سے آگاہ ہونی چاہیے, توحید بھی منفرد ہونی چاہیے. اگر علی کو امام مانا ہے تو امام کہتے ہیں اسے ہیں جو معرفت میں بھی امام ہے, معرفت میں بھی امام ہے. اور کربلا والوں کی یہی توحید دیکھو, انشاءاللہ کل اس دعائے عطا سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا. لیکن اس توحید علمی کے ساتھ ساتھ اس توحید عملی کو دیکھو, کربلا میں اس توحید عملی کو دیکھو, کربلا والوں کے عمل میں خدا کیسے جلوہ کر رہا ہے, کیسے جلوہ کر رہا ہے. وہ جتنی قربانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بندگی بڑھتی جا رہی ہے, جتنی قربانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بندگی بڑھتی جا رہی ہے. میں واضح چاہتا ہوں ایک بار جگہ بعض لوگ سوال عجیب و ہماری ذہنیت بن گئی ہے, ذہنیت اور اس پہ سینکڑوں سال لگے, سینکڑوں سال لگے آپ اس کو ختم کرنا تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. وہ کہنے لگا دیکھو یار یہ مولوی عجیب ہے, شب عاشور رونے کی رات ہے اور یہ کہتے ہیں آواز بندگی کرنا. توجہ فرمائیے. اور کہا جی جس گھر میں 72 جنازے پڑے ہوں وہاں کسی کو آواز سوچتے ہیں؟ توجہ فرمائیے. میں نے اسے کہا, اب ممکن ہے میں نے غلط ہوں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بات, میں نے کہا کہ ہاں آپ کا یہ کہنا درست ہوتا اگر 72 جنازوں کے بعد امام سجاد نماز نہ پڑھتے. میری بات نہیں پہنچی ہے, اگر شام غریباں سید الساجدی سجدے میں سر نہ رکھتے, جناب زینب نماز تہجد نہ پڑھتی. میں نے کہا یہی تو کربلا والوں کا کمال ہے, جنہیں دنیا کے مصائب خدا سے دور کرتے وہ اور ہے, جنہیں مصائب خدا کے قریب کرتے وہ یہ ہے. سب اولیاء خدا ہیں, یہ آئے ہی اس لیے ہیں تو خدا کے قرب کی منزل پہ فائز کرے. کیسی قرب کی منزل ہے جب دشمن تانا دیتا ہے, تانا دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تانا ہے نا. وہ بھائی کا سر کٹا ہوا ہے نوک نیزہ پر, وہ بھائی وہ بھتیجے وہ بیٹے یہ سارے اب اس حالت میں طنز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا. بی بی کیا جواب دیتی ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی کے بقول کہ وہ رفات تھک جائیں اس پہ تحقیق کر کے لکھ لکھ کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا کہا؟ ماں رائی تو انتا جمیلا, میں نے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی. ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں عزیزوں, جمال کا جمیلا میں نے جمال دیکھا. یعنی بی بی کہہ رہی ہے وہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ تو جلال ہے نا, وہ لاشیں کٹے ہوئے ہیں. کہا تم جسے جلال سمجھ رہے ہو میں باطن میں اسے جمال سمجھ رہی ہوں. میں جمال سمجھ رہی ہوں, تو سمجھ رہا ہے یا اللہ کا طرح میں دیکھ رہی ہوں. فرماتے ہیں آگے جوادی عملی، یہ باطن وہی دیکھ سکتا ہے جس کا باطن روشن ہو. اور بی بی تو جناب سجدہ زینب سلام اللہ علیہا بتا رہی ہے کہ میرا باطن کیسا تھا. یہ خاتون بات بندے ہوئے ہوں اور کہیں میں نے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ کہنا یہ سننا آسان ہے عزیزو، جس بی بی نے کہا اس کے حال و احوال کو اللہ سے قرب کیسا تھا یہ کون جانے، کون جانے. آج 14 محرم کا دن ہوتا ہے، میں آج ہی مصائب کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو یہ روایت سامنے آ گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جنازے 3 دن پہ گورو کفن پڑے رہے. اب دفن کا اہتمام کیسے ہوا؟ وہ علامہ اختر عباس صاحب کتاب تقاریر کا مجموعہ کسی نے لکھ دیا ہے، خطبات شیخ الجامع، اس میں بھی ہے یہ واقعہ، انہوں نے بھی نقل فرمایا ہے اور جامع المصائب میں بھی ہے الوقائع والحوادث. وہ کہتے ہیں قریبی بستی کی واقعہ، اس نے جنازے دفن اپنے سب کر دیے لیکن آل محمد اور جو فرزندان حسین برادران حسین اصحاب حسین کہتے ہیں ان کے جنازے دفن نہ کر. ملعون کے دل میں خود اس نے اظہار کیا، عمر ساتھ ہے، کہتا ہے جنازے پڑے رہنے دو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، ان سے بدبو اٹھے گی، لوگ متنفر ہو جائیں گے. اب چھوڑ کے گئے، سنیں گے. کہتے ہیں قریب ہی آبادی تھی غازیہ، جب یہ چھوڑ کے چلے گئے تو دوسرے دن ایسی فضا چلے گی کہ ان کی خواتین دوڑ کے باہر نکلیں گی، ایسی خوشبو تو خوشبو امبر کی ملے گی، ایسی خوشبو تو ہم نے آج تک استشمام نہیں کی، کدھر سے آ رہی ہے؟ سب نے کہا وہ صحرا سے. اس صحرا میں کیا ہوا ہے؟ کہا چند دن پہلے رسول کا بیٹا آیا، بطول زادہ آیا. کہتے ہیں خواتین آئی اور اب آ کے کیا منظر دیکھا، پرندے آتے ہیں خون سے اپنے پر مس کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، اور کچھ پرندے طواف کرتے ہیں، کہنے لگی یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ پری خدا ہے. اب اپنے مردوں کے پاس گئی، کہنے لگی تم نے فرزند رسول کی مدد نہیں کی، کوتاہی کی ہے، تمہیں کبھی بطول معاف نہیں کرے گا. اب یہ کام تو کرو، ان جنازوں کو دفن کر دو، یہ لاشیں دفن کر دو. کہنے لگے کیسے دفن کریں؟ فوج اشیاء سے ڈر لگتا، عمر سعد اور ابن زیاد کی فوج سے ڈر لگتا ہے، کیسے دفن کریں؟ کہنے لگی اگر تم نہیں جاؤ گے تو اب ہم خود جائیں، ہم چاہتی ہیں بطول کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو. اب جب خواتین نے غیرت دلائی نا تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم جاتے ہیں دفن کرتے ہیں. اب جب مرد چلے نا تو علامہ لکھتے ہیں خواتین بھی پیچھے پیچھے چلے. انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے کیوں آ رہی ہو؟ جب ہم نے وعدہ کر لیا دفن کریں گے کیوں آ رہی ہو؟ سنو گے خواتین نے کیا جواب دیا، کہا ہمیں تم پہ اعتماد ہے، تم دفن کرو گے. کہا پھر کیوں آ رہی ہو؟ کہا جنازے تب سجتے ہیں جب ان پہ رونے والی ہو.
قبر بناؤ جو میرے حسین
اسے میں خود اٹھاؤں گا. کہا آپ کیسے اٹھائیں گے؟ کہا میرے مددگار آ گئے ہیں. میرے مددگار آ گئے ہیں. کہتے ہیں لاشا اٹھایا اور آپ قبر میں رکھا اور قبر بنائی. جب قبر بنا چکے تو وہ قریب آئے. کہا وہ جو فرات کے کنارے ہے اس کا نام بھی آپ نے بتا دیا. وہ عباس ابن علی ہے, حبیب ہے, یہ کلمہ شہداء ہے, وہ حر ہے, وہ اکبر ہے, وہ اصغر ہے. یہ بھی تو بتائیں یہ کس کی قبر ہے, یہ کس کی قبر ہے؟ اب لکھا. کہا یہ اس کی قبر ہے جو جرم محبوب کے درمیان پیاسا مارا گیا. یہ اس کی قبر ہے جو پانی مانگتا ستر قدموں پہ بہن کھڑی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے, میرے نانے کی شریعت میں شرف قبولیت عطا